السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الزمر کی چند آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، اور اس سورت میں ان آیتوں سے پہلے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے مشرکین عرب اور بلکہ قیامت تک جو منکرین ہیں ان کو مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، ترغیب دینے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ آیتیں سناتے رہے. پھر ہوا ہے کہ اول تو منکرین جو لوگ مشرکین تھے انہوں نے انکار کیا، اکثروں نے اس مرحلے میں، اور پھر ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دینے لگی، تھریٹن کرنے لگی. اور کیا دھمکی دینے لگی؟ دھمکی یہ دینے لگی کہ دیکھو یہ ہمارے جو بت ہے، یہ جو ہمارے خدا ہے، تم ان کے خلاف بات کرتے رہو گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہاری زندگی میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بیمار کر دیں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ آیتیں اتاری. دیکھو یہ ہمیشہ ایک بات رکھنے کے قابل ہے کہ دین کا ایک حصہ اور ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو صحیح باتیں ہیں وہ ہمیں قبول کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ صحیح ہے، یہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. لیکن دین کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ بھی دین کا ایک اہم پہلو ہے. دین صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کرنے کی ہے اور یہ چیزیں صحیح ہیں، دین کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور اس سے بچنا ہے. اور آگے ایک بات بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ آدمی جو ہے جب اول تو یہ کہ جو آدمی خود عمل کرتا ہے اس پر کوئی خاص، کوئی دوسرے لوگ اس کی برائی نہیں کرتے، کوئی خاص بنسبت وہ جو دوسروں کو پر بھی محنت کی کوشش کرتا ہے، جو خود جب تک آدمی آدمی کے اپنے اعمال اپنے حد تک محدود ہے، اس سے کسی اور پر اثر نہیں پڑ رہا ہے تو کوئی خاص ان کو برا بلا نہیں کہے گا. یہ جو دنیا بھر اسلام کے خلاف محنت ہے وہ اسی لیے ہے کہ اسلام خلاف جماعت سمجھتی ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہے کہ صرف اپنی عبادت کرتے ہیں اور اپنے حد تک جو کچھ کرنا ہے کرتے ہیں, نہیں, یہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں, ہمیشہ اسلام میں مزید لوگوں کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو وہ ہمارے خلاف بھی ضرورت پڑنے پر وہ اپنے طریقے پر اتنے مضبوط ہے کہ ضرور ہم ان کے ایسی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں جس میں ان کے طریقے پر زد پڑے تو ہو سکتا ہے وہ رد عمل کرے. ورنہ بہت سے ایسے مذہب ہیں دنیا میں جو اپنے کام سے کام نہیں, حکومت سے ہمیں تکرار نہیں ہے, تو اگر حکومت کوئی ایسی بات کہے کہ فلا کام غلط ہے حالانکہ ہمارا دین اس کو ضروری کر رہا ہے تو وہ کہتے کہ چلو اس حصے کو رہنے دو, اس لیے کہ حکومت سے ہمیں تکرارا نہیں ہے. ہمارا دین ایسا نہیں ہے, اور ہمارے دین کا ایک اہم حصہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ یہ دوسرے طریقے غلط ہے. بعض دین ایسے بھی ہیں دنیا میں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ میں جس طریقے پر عمل کر رہا ہوں, جس دین پر عمل کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ کامیابی کا ذریعہ ہے, لیکن دوسرے بھی کامیابی کے ذریعے ہیں. نہیں, ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے کہ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے اور یہ سب غلط ہے, اس سے ناکامی ہوگی. اسی لیے ہمارے دین کا جو بنیاد ہے, جو کلمہ طیبہ ہے, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خدا ہے, اس میں دو حصے ہیں. ایک سب سے پہلا حصہ ہے کہ لا الہ, کوئی اور خدا نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. پہلے غلط بات کی تردید ہوتی ہے, پھر صحیح بات کی اس بات ہوتا ہے. اور مشرکین مکہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی وہ اسی پہلے حصے کی غلط بات کا انکار کے, اور غلط بات کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں, ہمارے بتوں کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں. ورنہ وہ تو اس پر بھی تیار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو ہمارا جھگڑا چلتا رہتا ہے, اس سے فیملیز, خاندان, قبیلے تقسیم ہو جاتے ہیں, بھائی بہن الگ ہو جاتے ہیں, تو ہم ایسی شکل پیدا کریں کہ ہم جیسے سورۃ الکافرون میں اس کا ذکر ہے کہ ایک سال تک ہم آپ کے طریقے پر چلیں گے اور دوسرے سال ہم سب آپ بھی ہمارے طریقے پر چلیں گے, یہ سب جھگڑا وغیرہ ختم کر دو. تو اصل جو ان کو جو تکلیف تھی وہ یہ کہ ہم غلط کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں. اور تو ہمارے زمانے میں بھی یاد رکھنا چاہیے, اس لیے کہ کبھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے فلاں چیز کے خلاف بولتے ہیں, کبھی کسی ضرورت پڑنے پر کسی آدمی کے خلاف بھی بولنا پڑتا ہے. کوئی شخص سے جو یہ تو غیر مسلم ہے اور ہو سکتا ہے مسلمان ہو, لیکن اس کے نظریات, اس کے عقائد کچھ بگڑ گئے, تو دوسرے مسلمان کو بچانے کے لیے علماء کو بولنا پڑتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص جو ہے وہ فلاں عقیدہ, فلاں نظریے کو ترویج دے رہا ہے, اسپریڈ کر رہا ہے, تو آپ اس سے دور رہنا. فلاں جماعت جو ہے ان کا یہ عقیدہ غلط ہے, اس سے بچتے رہنا. تو اول تو علماء یہ اپنی حفاظت کے لیے نہیں کرتے, ان کو تو معلوم ہے حق کیا ہے, وہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو عوام الناس ہے جن کو یہ پوری سوجھ بوجھ نہیں ہے, وہ کل کہیں ان کے میٹھے الفاظ سے متاثر ہو کر اس غلط عقیدے کو اپنائیں گے نہیں, کہیں وہ اس غلط نظریے کو اپنائیں گے, تو ان کو بولنا پڑتا ہے. اور جب بولنا پڑتا ہے تو ہمیشہ ایک جماعت ہوتی ہے جو علماء کی توہ میں رہتی ہے, تو وہ یہ کہتے کہ خاموں کا لڑاتے ہیں لوگوں کو لوگوں کے خلاف ایک ہی کام ہے ان کا. بعض جگہ ایسے بھی ہوتے کہ بعض ماڈرن کیئر کے لوگ ایسے کہتے کہ علماء کے تو ایک ہی کام ہے, وہ لوگوں کو کافر کرنا, کہ فلاں کا. تو جیسے میں نے اس کے, وہ علماء آپ کی فکر میں کرتے ہیں کہ آپ اگر اس کو ابھی تک مسلمان سمجھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ صحیح طریقے پر, حالانکہ یہ صحیح طریقے پر نہیں, تو آپ کو کنفیوژن ہوگا. وہ اپنے فائدے, وہ گالی کھاتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا, گالیاں کھاتے تھے, یہ سب دھمکی وغیرہ برداشت کرتے تھے, بلکہ باقاعدہ ظلم باقاعدہ تکلیف، یہ سب برداشت کرتے تھے اپنے لیے تھوڑا، کہ دوسرے لوگ جو ہے ان کو کم از کم حق واضح رہے، غلط واضح رہے. تو اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ دھمکی دی جاتی تھی. اس پر ایک تھوڑا تفصیل سے ہٹ گیا، لیکن ہمارے زمانے میں بالخصوص ایک اہم چیز ہے اسے کہ دیکھو جیسے ہی قیامت تک ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے اس وقت مسلمانوں کی ایک ہی جماعت تھی جو سب متحد تھی، سب کے عقائد ایک، سب کے نظریات ایک. لیکن اپنے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر چلے گئے کہ مسلمانوں ہی کے اندر 70 الگ جماعتیں ہو جائے گی. ایک وقت آوا گیا کہ 70 سے زیادہ الگ جماعتیں ہو جائے گی، اور ان میں سے ایک ہی میرے طریقے پر ہوگی. کیا مطلب؟ آہستہ آہستہ جیسے قیامت تک چلتے چلے جائیں گے، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں ہی کے اندر ایک گروپ کو یہ غلط عقیدہ اپنائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فلا جماعت ایک غلط عقیدے، ایک غلط نظریے کو اپنائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہی ہم قیامت کے قریب چلتے جائیں گے تو ایسے باطل عقیدے اور باطل نظریات کی جماعتیں بڑھتی چلی جائے گی. تو علماء حق کو اتنا ہی زیادہ ان کے خلاف بولنا پڑے گا. تو ہمیں کبھی بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ خاموں کا جھگڑا کرا رہے ہیں، خاموں کا لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کو ایسے ویسے سرجری کے لیے ریفر نہیں کرے گا، وہ بہت سوچے گا. اگر صحیح ڈاکٹر ہے تو بہت سوچے گا کہ کوئی سرجری کے بغیر، سرجری کے علاوہ کوئی اور طریقہ، پہلے یہ کوشش، چلو اس دوا سے ہو سکتا ہے کام چلے جائے، کام ہو جائے. یہ آپ اپنے لائف اسٹائل میں پھلا تبدیلی لے آئے اسے کہ، اور وہ کہے گا بھی کہ دیکھو یہ سب ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سرجری سے بچائے، تو آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کیجئے. حتی الامکان وہ سرجری سے بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر ان کو، اس ڈاکٹر کو ایسا لگے کہ یہ سرجری کرنا ہی پڑے گا تو وہ کرے گا، وہ اس کو ریفر کرے گا کہ دیکھو اس میں یہ سرجری اچھی چیز نہیں ہے، بدن کو چیر پھاڑ کرنا، لیکن اس میں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا اور یہ واحد طریقہ نظر آ رہا ہے. تو کبھی علماء کو بھی ایسا کرنا پڑتا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے کسی کے خلاف بولنا، کسی پر رد کرنا، لیکن کیا کرے، یہ واحد طریقہ نظر آ رہا ہے باقی لوگوں کو بچانے کے لیے. تو خیر اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک واقعہ یاد آ گیا، تفصیل سے تھوڑا ہٹ گیا، لیکن تاکہ علماء عوام میں باطل پھیل جائے اس سے بچ، عوام کو بچانے میں کتنی کوشش کی انہوں نے، کس حد تک گئے، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایک واقعہ ہے، بہت پہلے کسی سنا ہے کہیں پڑھا، کہ ایک بادشاہ تھا، ایک امیر تھا، اور کسی وجہ سے وہ اس کی توہ میں تھا اور اس کوشش پر مصر تھا کہ یہ جو پوک جو ہے، سور جو ہے، اس کا گوشت میں حلال ثابت کر دوں. کسی کو اس کا کوئی غرض ہوگا، تو سر ایک کوشش کی ہوگی، کوشش ہوگی ایسے پروپیگنڈے پھیلانے کی، لیکن علماء مضبوط رہے ہوں گے. تو بالآخر اس کے ذہن میں ایک پلان آیا، اور اس نے سب سے بڑے، اس جگہ کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفتی کو بلایا اور کہا کہ، دھمکی دے کر کہا کہ دیکھو آپ کو یہاں ایک دعوت کے لیے بلایا جائے گا، اس میں سور کا گوشت ہوگا اور سب کو بتایا جائے گا یہ سور کا گوشت، آپ کو سب کے سامنے سور کا گوشت کھانا ہی پڑے گا، آپ کو سب کے سامنے سور کا گوشت کھانا ہی پڑے گا، آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کی جان لی جائے گی، آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. تو دھمکی دی گئی اور اس وقت کو ہو سکتا ہے محبوس کر لیا گیا، جیل میں رکھ دیا گیا. تو وہ دن وہ متعین دن آیا سب کو جمع کرنا بھی تھا دکھانے کے لیے کہ دیکھو مفتی کے نزدیک ٹھیک ہے اسی لیے وہ کر رہا ہے. تو اس دوران اس دعوت کے ایک دو دن پہلے جو باورچی تھا جو کک تھا بادشاہ کے محل میں وہ مسلمان تھا اور وہ نیک طبیعت کا بھی تھا. تو اس نے خفیتاً مفتی صاحب تک پیغام پہنچایا کہ دیکھو یہ جو گوشت آپ کے سامنے آئے گا وہ حقیقتاً سور کا گوشت نہیں ہوگا, اس کو پکانے سے پہلے میں تبدیل کر لوں گا کچھ اور ہوگا, کچھ حلال گوشت ہوگا. تو آپ بلا فکر کھا لیجئے, اپنی جان بچا لیجئے, آپ کو گناہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. وہ متعین دن آیا اور مفتی صاحب کو وہاں بٹھا دیا گیا اور کھانا لایا گیا. مفتی صاحب کو تو معلوم ہے کہ وہ سور کا گوشت نہیں ہے. بادشاہ نے سب کو اعلان کیا کہ یہ جی سور کا گوشت ہے. دیکھو مفتی صاحب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے, مفتی صاحب کھائے گا. مفتی صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا, سور کا گوشت ہے حرام ہے, کیسے کھا سکتا ہے. تو ظاہر ہے شور ہوا, اس کو فوراً نوارا کر دیا کہ سولی ہوگی, سولی کی جائے گی, سولی پر چڑھا دیا جائے گا. تو وہ بابا جی صاحب فکر میں پڑ گئے, یعنی مفتی صاحب کو تو جان لیجیے, تو وہ دوڑتا دوڑتا پیچھے گئے اور کہا مفتی صاحب میں نے تو آپ کو کہا تھا, میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ سور کا گوشت نہیں, آپ کھا لیتے, آپ کی جان بچ جاتی, لوگ آپ سے فائدہ اٹھا لیتے. مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتا تھا کہ سور کا گوشت نہیں, لیکن ان سب لوگوں کو تھوڑا پتا تھا کہ سور کا گوشت نہیں ہے. میں کھا لیتا تو ان سب لوگوں کو ایسا ہی تھا کہ مفتی صاحب نے سور کا گوشت کھایا اور وہ اس کو حلال سمجھتے, تو دین میں یہ بگاڑ پیدا ہوتا, تو اس سے بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار. تو خیر میں تھوڑا حد گیا, لیکن یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. کبھی بھی یہ علماء جو ہے ہماری طرف سے یہ بدنامی اٹھاتے ہیں, اور ماضی میں تو ایک نہیں دو نہیں درجنوں واقعات ایسے ہیں کہ علماء کو جیل میں جانا پڑا, درجنوں واقعات. اور بڑے بڑے علماء, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے عالم, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم, چودھری کے علماء, لیکن کہیں نہ کہیں بادشاہ یا کوئی دوسرا عامل ایسا آ گیا جس کا کوئی نہ کوئی خدشہ تھا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا, اس لیے کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو چیف جسٹس قاضی القضاۃ بننا ہے, اور امام صاحب کو اندیشہ تھا کہ یہ قاضی مجھے غلط فیصلے پر مجبور کرے گا, یہ امیر مجھے غلط فیصلے پر مجبور کرے گا, تو انکار کر دیا. علماء نے بہت کچھ ہمارے لیے برداشت کیا اور ابھی بھی برداشت کرتے ہیں, ان کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ سنت شروع کر دیا کہ آپ نے بھی دھمکیاں برداشت کی, تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا. علیہ اللہ بکا, اچھا تو یہ دھمکیاں دی گئی کہ بت ایسے کریں گے ویسے کریں گے, تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری, علیہ اللہ بکاف عبد, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اس مختصر جملے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. پہلی بات, کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے, اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کی حفاظت, کسی ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنا بندہ ہو. آپ اللہ کے بندے بن جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. ہاں کبھی کوئی حکمت ہوتی ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ فلاں شخص کو شہادت دینی ہے, تو اس میں تو اس کی جان کو لینا ہی پڑے گا. کبھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ فلاں کو بیمار بنا کر بہت اونچا درجہ جنت میں دینا ہے, یہ الگ بات ہے, اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ یہ دیتے تو اس وقت اس کو سکون میں رکھتے, لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کرتے. علیس اللہ بکاف عبد, اللہ کا جو بندہ ہے, جو اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے, اللہ کی فرما برداری بن کر رہتا ہے, بندہ جس کو ہم انگریزی میں سلیو کہیں گے, سرون کہیں گے, یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ یہ شخص متواضع ہے. خود یہ نہیں سمجھتا کہ میں کچھ ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں, یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر, تو اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور دوسری قرآت میں علیس اللہ بکاف عباد، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس قرآت کے مفسرین لکھتے کہ الگ جو قرآتیں ہیں جو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کی تفسیر اور تشریح کرتی ہے. تو ایک قرآت میں کہ اے بندہ اور دوسرے میں بندے، اس میں کیا اشارہ ہے؟ کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ حفاظت کرے گے، اسی طرح قیامت تک ہر ایک شخص جو جس پر یہ شخص صحیح جو اس لفظ کا مصداق بن جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. علیس اللہ بکاف عبد. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے صحیح طریقے سے، جماعت ضروری تو جماعت کے ساتھ وقت کے اندر سب شرائط کے ساتھ، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی، اب فجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آپ یوں سمجھیں کہ سب سے پہلا حکم ہے جو دن میں آتا ہے. سب سے پہلا حکم وہ نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے. جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اس بندے کو چھیڑنا نہیں چاہیے. اس بندہ جو اللہ کی، جس نے اللہ کی فرما برداری کی، کسی کو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اسے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. تو آپ پر خطرہ ہے اگر اس کو چھیڑنے جائے. علیس اللہ بکاف عبد وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، اور وہ لوگ تمہیں ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے کم درجے کے ہیں، جو جس کسی چیز سے، جس کسی معبود سے، بت سے وہ ڈراتے ہیں. وہ تو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ کم درجے کے ہیں. اور کم درجے کی چیز سے ڈرانا وہ تو وہ تو عقل کے خلاف کی بات ہے. ایک عادل تھے اور آپ اس سے ڈرائے کہ یہ بچہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، ہر شخص کہے گا کہ یار بھائی تو بے وقوف ہے. ایک آدمی ہے جس کے پاس رائفل ہے اور دوسرا آدمی خالی ہاتھ، تو کوئی رائفل والے کو نہیں کہیں گے کہ یہ خالی ہاتھ شخص آپ کو نقصان پہنچائے گا. کم درجے کے آدمی، اعلیٰ درجے کے آدمی کی ذات کو ہی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. ایک طاقتور آدمی ہے، فٹ ہیلتھی طاقتور، اور دوسرا بیمار مریض، تو کوئی طاقتور آدمی کو نہیں کہے گا کہ یہ مریض آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ، اور وہ تمہیں ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے کم درجے کے ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت تو محض پتھر ہے، تو ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ سے کم درجے کے. اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، اس لیے کہ ہم تو بت، ہمیں تو کوئی بت سے تو نہیں ڈراتا ہے، لیکن بہت سے دوسری چیزوں سے ڈراتے ہیں. کبھی شیطان ڈراتا ہے، کبھی انسان بھی ڈراتا ہے، کبھی ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے میں یہاں کام کر رہا ہوں اس کے ذریعے میں مجھے فلاں اللہ کا حکم توڑنا پڑتا ہے، یہ جاب ایسا ہے کوئی حرام کام ہے، لیکن ڈر ہے کہ اگر میں چلا جاؤں تو انکم کا کیا ہوگا، انکم کا کیا ہوگا، فلاں کام کرنا ہے، سب گھر والے، سب خاندان والے کہہ رہے کہ ایسا کرنا چاہیے، شادی آ رہی ہے ایسا کرنا چاہیے، لیکن مجھے معلوم کہ اللہ کا حکم کے خلاف ہے. لیکن اگر بچنے کی کوشش کرتا ہو، پرہیز کی کوشش کرتا ہو، تو پھر فلا شخص ایسا کہے گا فلا. یا تو کبھی ہمارا خیال ہی ہوتا ہے، اور کبھی حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ فلا شخص ہمیں ڈرائے گا، یا تو مالی نقصان، جانی نقصان، عزت آبرو کا نقصان، کبھی شیطان ڈراتا ہے، ہم نے کسی کی خلاف کوئی غلطی کر لی، اس سے معافی مانگنی ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ ذلیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو پیغام دیا کہ جب بھی کوئی بھی کسی چیز سے
مالی جانی آبرو کے لحاظ سے کچھ نقصان نظر آتا ہے کہ یا کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا, تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے کم درجے کا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے آئیں گے اللہ کے حکم پر عمل کر کے, تو یہ چیز, یہ شخص, یہ عمل جس میں اللہ کی رضا ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتے, تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہم نے اس قدم کو اٹھا لیا, ہم نے اس جاب کو چھوڑ دیا ایسے کہ اس میں گناہ کا کام ہے, تو وقتی طور پر ہمیں نقصان اٹھانا پڑا, وقتی طور پر ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. وہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعتاً میرا بندہ ہے یا نہیں, عبد کا مستحق ہے یا نہیں. ہاں وہ عبد کا مستحق بن جائے اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ ہاں یہ, تو پھر اللہ تعالیٰ اس نقصان کو ہٹا دے جائے. واقعہ یاد ہے وہ حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے شروع کا دور ہے, جب اس وقت معروف نہیں ہے تو حضرت پہلے ایک جگہ, ابھی تو نوجوان ہے آپ یوں سمجھیے, ایک جگہ ایک مدرسہ سنبھال رہے تھے, پھر وہاں سے دل اٹھ گیا بعض وجوہات کی بنا پر, تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو نصیحت کی تھی کہ اگر کبھی آپ کا دل مدرسہ سے اٹھ جائے تو اس وقت کچھ اور کام مت ڈھونڈنا, اس وقت اپنے وطن جو ہے تھانہ بون جو ہے جو چھوٹی سی بستی تھی وہاں چلے جانا, وہیں بیٹھے رہنا. اب اللہ والے کو کبھی الہام ہوتا ہے, تو الہام ہوا تھا حکیم حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ کو, معلوم تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ وہاں رہیں گے تو وہاں اللہ سے, اللہ ان سے بہت کچھ کام لیں گے, اور بہت کچھ کام لیا وہاں سے. تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خیر مجلس سے دل اٹھ گیا بعض وجوہات کی بنا پر, گھر اپنے اپنے وطن میں اپنی بستی میں آ گئے. آ گئے اور شیخ کی نصیحت کے مطابق وہاں بیٹھے رہے. ظاہر ہے اپنے وقت کو تو قیمتی کاموں میں مصروف کیا ہوگا, لیکن کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں, آمدنی کا ذریعہ نہیں, تو اولاً کچھ تکلیف آئی, کچھ قرض لینا پڑا, کچھ قرض لینا پڑا اپنے سر پر. اور اس انہی دنوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا, والد کا انتقال ہو گیا اور بہت کچھ مال پیچھے چھوڑ کر چلے گئے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اس میں ایک شبہ تھا, حرام ہونے کا یقین نہیں تھا, ایک شبہ تھا. تو ادھر مالی نقصان ہے اور ادھر پیسے کا, پیسے کی ایک بڑی رقم, مال کا ایک بڑا حصہ, لیکن اس میں شبہ ہے. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ ابھی نوجوان ہے, اس وقت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور اپنی آخری عمر میں تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو خط لکھا, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ بڑے مفتی بھی تھے, کہ یہ میری یہ مالی حالت ہے تو آپ اس کے لیے دعا فرمائیں اول, اور دوسرا یہ کہ یہ میرے والد انتقال فرما گئے اور یہ پیسے پیچھے چھوڑ گئے, لیکن اس پر ایک سوال ہے, تو آپ کیا فرمائے, کیا فتویٰ ہے؟ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کا جواب آیا کہ یہ فتوے کے اعتبار سے تو یہ شبہ ایسا نہیں کہ اس کو, اس مال کو حرام قرار دیا جائے, تو آپ استعمال تو کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال تقوی اور بہتر طریقہ یہ ہے اور احتیاط یہ کہ آپ چھوڑ دیں. اور رہی یہ مالی تنگی کا مسئلہ, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مالی تنگی میں مبتلا نہیں کرے گا. تو مفتی نے کہا کہ مالی فتوے کے اعتبار سے ٹھیک ہے استعمال کرنا, اور مالی تنگی ہے. اس کے باوجود جب یہ خط آیا, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے بھائی وغیرہ سے کہا کہ مجھے کچھ حصہ نہیں چاہیے, اور ایسا ہی ہوا. اس کے بعد کبھی بھی مالی تنگی نہیں ہوئی, کبھی بھی زندگی میں مالی تنگی نہیں. تو خیر واقعات تو بہت ہے, لیکن یہ تفسیر ہے, واقعات کا موقع نہیں ہے. لیکن بہت کچھ کبھی کوئی چیز ہمیں ڈراتا ہے, کبھی ہمارا کوئی خلاف, کبھی شیطان ہمیں ڈراتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے. تو آدمی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کم درجے کے ہیں, یہ سب مخلوق اور اللہ تعالیٰ خالق. اور بت, جب ہمارے ذہن میں بت کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے, کسی کو نقصان نفع پہنچانا تو بہت دور کی بات. تو اللہ تعالیٰ آیت میں یہ الفاظ استعمال کر کے ہم سب کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک جس چیز کو نقصان دہ سمجھتے ہیں کہ میرا باس ہے وہ مجھے نقصان, وہ مجھے نکال دے تو مجھے نقصان ہوگا, فلا فیصلہ اس سے مجھے نقصان, تو اللہ کی نظر میں یہ اتنے ہی عاجز ہے جتنا بت عاجز ہے. بت اور اس انسان یا اس خیال یا اس فیصلے جس سے آپ ڈرتے ہیں, ان دونوں کی طاقت میں اللہ کی نظر میں کچھ فرق نہیں ہے, وہ بت ہی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِ, ہاں بات یہ ہے, وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, حق بالکل واضح ہو جائے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے سے پیچھے رکھتے ہیں اپنے خود کے اعمال سے, فما لہ من ہاد, پھر اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کوشش کرتے رہیے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ایک موقع دیا حق سمجھنے کا, حق قبول کرنے, دوسرا موقع, تیسرا موقع, اور وہ انکار کرتا رہے, تو ایک موقع, ایک مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو ہدایت, اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کوشش جاری رکھیے, لیکن بعض لوگ انکار پر مصر رہے تو آپ زیادہ فکر مت کیجیے. ہاں, وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں لاتے ہیں, اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. پھر آخر میں فرمائے, علیہ اللہ عزیز انتقام, کیا اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ انتقام کا مطلب ریونج. ریونج جو ہے وہ جرم کے بعد, ظلم کے بعد ہوتا ہے. ریونج ظلم اور جرم کے بعد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ فرمائے کہ دیکھو میرے جو بندے ہیں ان پر میں کچھ نہ کچھ ظلم ہونے دیتا ہوں ان کے امتحان کے طور پر. ہاں میں چونکہ زبردست ہوں تو ایسا نہیں کہ میں ظلم ہونے دیتا ہوں اسے کہ میں کمزور ہوں. ظلم انتقام, میں بعد میں انتقام لینے والا ہوں. بہت سی مرتبہ دنیا ہی میں بہت سے مسلمان یا کسی کی یا تو کسی شخص کے خلاف ظلم کرنے والے یا قوم کے خلاف ظلم کرنے والے بعد میں اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتے ہیں دنیا ہی میں. اسی لیے ہمارے بزرگان یہ کہتے چلے آئے کہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, ادنا سا ظلم, اس لیے کہ جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اٹ کمز بیک ٹو بائٹ یو. بہت سے مواقع پر ہمیں کچھ لمبی مدت کے بعد بھی کچھ نقصان ہوتا ہے, کچھ بڑا حادثہ ہوتا ہے زندگی میں, اور کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے لیکن وہ فلاں کے خلاف کچھ ظلم کیا یہ اس کا بدلہ ہے. اسے کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے. ایک بہت بڑے تابعی ہیں امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنی کچھ عمر کے آخری دور یا کچھ آخری ادوار میں کچھ مالی تنگی کے شکار ہو گئے, مالی تنگی کے شکار ہو گئے. تو کسی سے کوئی ملنے کے لیے آیا تو محمد بن بہت بڑے تابعی ہے, باتیں چل رہی تھی, وہ تو لوگ حضرت تو دینی بات ہی کرتے تھے. تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے اس کی تربیت کے لیے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مصیبت, یہ مالی تنگی مجھ پر کیوں آئی. اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات, کوئی بتا دیجیے. تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ 40 سال پہلے ایک شخص نے میں نے تانے کے طور پر کہا کہ اے مفلس آدمی, اے بانکرپٹ آدمی, تانے کے طور پر میری زبان سے نادانی میں یہ جملہ نکل گیا, اور اس وقت نادانی میں تھا, اس معافی مانگنے کا خیال نہیں آیا, وہ اپنے راستے پر چلا گیا. میں اپنے لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کو دیکھتے ہیں, چھوٹا سا ظلم, تو اس کی وجہ سے چھوٹا سا ہی نقصان اٹھانا پڑا کہ کچھ مالی تنگی, لیکن نقصان تو اٹھانا پڑا. تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں مظلوم کی طرف سے, دنیا میں بھی بہت سی مرتبہ دنیا میں, اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور. تو خیر اس میں ہمیں ان دو آئے ان تین آیتوں میں ہمیں دو ہی دو آیتوں میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس جو کچھ اسباق ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ.